بسم الله الرحمن الرحیم. اللہ تعالیٰ کی توفیق سے انشاءاللہ کسی وقت یہ بات کریں گے کہ انسانی عقل اور وحی دونوں کے اختلافات کیا ہیں اور دونوں کا دائرہ کار کیا ہے. اس موضوع پہ ذرا سی بات کی تھی علامہ اقبال کے حوالے سے, اور خیال یہ تھا کہ اس موضوع کو مزید آگے لے کر چلیں, لیکن پھر بہت سے عوارض پیش آ گئے اور آپ سے گفتگو کا موقع نہیں ہوا. علامہ اقبال نے اسرار و رموز بے خودی میں جن چیزوں پر بحث کی ہے ان چیزوں نے متحدہ ہندوستان بر صغیر کو اس زمانے میں ایک مرتبہ تو ہلا کر رکھ دیا تھا. علامہ پہ کفر کے فتوے بھی لگے, ان کے دیرینہ ہمدم اور دوست جن دونوں کو ایک دوسرے سے بہت تعلق تھا, حسن نظامی, حضرت نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ کے سجادہ نشین, جو اپنے وقت میں بہت طاقتور آواز تھی, اور علامہ اقبال نے تمنا کی کہ کاش مجھے خواجہ حسن نظامی کی طرح اردو لکھنی آتی. اتنی مؤثر قوت تھی. اب ہم خواجہ حسن نظامی کی طرف نہ چلے جائیں. انہوں نے 8 سوالات پر مشتمل ایک سوال نامہ لکھا, اور ہندوستان کے بڑے بڑے خانقاہوں اور مفتی حضرات کی خدمت میں بھیجا کہ جس شخص کے نظریات یہ ہوں یہ مسلمان بھی ہے کہ نہیں. علامہ اقبال نے خود اس کا جواب لکھا, اور پھر بہت چیزیں انہوں نے تحریر کی جو ہمیں 100% یقین ہے کہ بڑے بڑے اچھے لوگوں نے اس قضیے کو نہیں پڑھا کہ انہوں نے ان سوالات کے جوابات کیا لکھے. قصہ یوں ہوا کہ علامہ اقبال نے خواب میں معروم کو دیکھا, اور صاحب مثنوی نے فرمایا کہ میرے بیٹے ایک مثنوی لکھو. علامہ نے حیرت کا اظہار کیا اور کہا کہ آپ خود صاحب مثنوی, اور آپ کی مثنوی کے بعد کیا چیز لکھی جائے؟ تو انہوں نے کہا نہیں, بس جو میں کہہ رہا ہوں وہ کرو, اور اصرار سے کہا کہ ایک مثنوی لکھو. علامہ اقبال نے خواب میں ہی انہیں جواب دیا, اور اسی لیے انہوں نے اردو ایک مضمون لکھا. علامہ نے اپنے کفر کے نظریات کی تردید میں کہ میرا یہ نظریہ نہیں ہے اور سمجھنے میں غلط فہمی ہوئی ہے. وہ تو اللہ کا شکر ہے کہ اس وقت کے علماء جو ان کے معاصرین تھے کئی ایک جہاں دیدہ اور بہت پڑھے لکھے لوگ تھے, وہ اس بحث میں الجھے بغیر نکل گئے اور انہوں نے کہا بالکل کفر اور اسلام کا کوئی جھگڑا نہیں. علامہ نے نظریات پیش کیے ہیں, ایسے نظریات ہر دور میں ملتے ہیں, ہمیں پڑھنا چاہیے, تردید لکھنی چاہیے, تائید کرنی چاہیے. یہ کون سا مسئلہ ہے کہ کفر اور اسلام میں لایا جائے؟ تو علامہ نے اس اردو کے مضمون میں بھی لکھا کہ مثنوی میں نے نہیں لکھی, مجھ سے لکھوائی گئی ہے. اور لکھوائی جانے کا مطلب یہی ہے جو انہوں نے خواب میں ذکر کیا کہ میں آپ صاحب مثنوی اور میں نہیں لکھ سکتا, تو انہوں نے کہا نہیں تم لکھو. انہوں نے بڑی ہمت کی اور اپنے پیر و مرشد سے عرض کیا کہ آپ ہمیشہ خودی کے مٹانے کی بات کرتے ہیں اور میں ہمیشہ خودی کے ہونے کی بات کرتا ہوں. میں لکھوں گا تو لا محالہ یہ چیز آپ کے خلاف جائے گی. انہوں نے کہا جو میں بات کرتا ہوں وہی تم کرتے ہو, اور جو تم بات کرتے ہو وہی بات میں کرتا ہوں, ہم دونوں میں کوئی فرق نہیں, بس تم لکھو. تو علامہ نے خواب میں ہی مثنوی کے چند شعر ان کے سامنے کہے اور معروم بڑے خوش ہوئے. اور وہ جب اٹھے ہیں تو وہ شعر علامہ اقبال کے اپنے ہی قلم سے ایک کاغذ پر لکھے ہوئے تھے, یہ بھی ان کے دوستوں کی روایت ہے. اور یہ کوئی اتنی بڑی چیز نہیں ہے. شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ کا حوالہ ہم اس لیے بہت دیتے ہیں کہ جتنے لوگ متفرق ہوئے ہیں امت میں یہ جا کر شاہ صاحب پہ مل جاتے ہیں, بریلوی, دیوبندی, حتیٰ کہ بعض اہل تشیع اور اہل حدیث تو ہیں ہی ہیں, یہ سب جا کر شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ پہ مل جاتے ہیں. حدیث کی سند میں حضرت کا نام آتا ہے سب کے ہاں. اور حضرت اگر گمراہ تھے تو پھر اللہ ہی حافظ ہے باقیوں کا. تو یہ اتنی بڑی چیز نہیں ہے کہ عالم روحانیت سے مادیت میں منتقل کر لیا جائے کسی چیز کو, یہ بہت آسان ہے, کوئی مشکل نہیں. اور اس مادیت سے نکل کر روحانیت میں یہ اس کی نسبت زیادہ مشکل ہے. شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ کئی چیزیں, مثلاً یہ کہ خواب میں حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اپنے تین بال عنایت فرمائے, تو ایک میری ہتھیلی پہ تھا, ایک میں نے رکھ دیا, اور ایک سورہ یاسین جو میں پڑھتا ہوں اس جگہ رکھا. اور جب میں اٹھا اور تلاوت شروع کی تو سورہ یاسین میں وہ بال مبارک موجود تھا اور میرے ہاتھ میں بھی موجود تھا. شاہ اللہ صاحب رحمۃ اللہ تو بہت بڑے اور دور کے اور بڑے صاحب علم ہیں. آخری دور میں پورا دیوبندی مکتبہ فکر پورا اور لاہور میں بہت سے بریلوی حضرات جس شخصیت پہ پہنچ کے متفق ہو گئے یا جھک گئے جس کی روحانیت کے سامنے, وہ احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ تھے. اور احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ ایسی شخصیت تھے کہ ان کے معاصرین علماء اور اولیاء اللہ سب ان کے بڑے ہونے پہ گویا متفق ہو گئے تھے. ہمارے شیخ مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ میں جب بیعت ہوا تو مجھ سے فرمایا کہ میرے شیخ دین پور شریف میں زندہ ہیں، حضرت سے بیعت ہو جاؤ. تو میں دین پور گیا اور وہاں جا کر دین پور میں میں نے عجیب و غریب ماحول دیکھا کہ چند گھر تھے، چند جھونپڑیاں تھیں اور خس اور چھپر جیسے ڈالتے ہیں ایسے لوگ تھے، اور اپنی اپنی جھونپڑی میں اپنی اپنی جگہ میں بیٹھ کے اللہ کو یاد کرتے رہتے تھے. بس 24 گھنٹے میں ایک بڑا پیالہ بھات کا ملتا تھا، یعنی موٹے چاول ابلے ہوئے. بس کھانا بھی یہ اور پینا بھی یہ، اور 24 گھنٹے پھر اللہ کی یاد تھی، ذکر تھا، یہی چیزیں تھیں. دین پور شریف میں اللہ کے ذکر کے علاوہ کوئی چیز نہیں تھی. بڑے مجاہدے کی زندگی تھی در حقیقت. حضرت محمد علی صاحب لاہوری رحمۃ اللہ علیہ نے اس مجاہدے میں اس بھٹی سے نکل کر پھر اپنا کام شروع کیا تھا. حضرت مولوی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے جب میں دین پور شریف گیا تو اتنا ذکر کا غلبہ تھا لوگوں پہ کہ کئی مرتبہ مغرب کے بعد، عشاء کے بعد، رات کو، دن کو لوگ گلیوں میں جو پھرتے تھے، کہیں آتے جاتے تھے تو بجائے سلام کرنے کے ایک دوسرے کو اتنے مغلوب الحال تھے ذکر میں کہ ایک اپنا ہاتھ اٹھاتا تھا اور کہتا تھا اللہ، دوسرا بھی راستے میں گزر رہا ہے تو وہ بھی ہاتھ اٹھا کے کہتا ہے اللہ. اور فرما دیتے کہ اس مجاہدے کی زندگی میں بہت کچھ تھا. تو احمد علی صاحب لاہوری رحمۃ اللہ علیہ ایسی ہستی ہو گئے تھے کہ جس پہ بڑے بڑے دیوبند کے اکابر بلکہ سب کے سب ان کی ولایت پہ متفق تھے. تو حضرت فرمایا میں نے عرض کیا بیعت کا، تو فرمایا کہ دین پور شریف حضرت زندہ ہیں، بیعت وہاں سے ہو. تو میں وہاں سے بیعت ہوا اور پھر میں لاہور آیا تو مجھے ایک دن فرمایا میرے ساتھ چلو. تانگے پہ بیٹھے، بادشاہی مسجد پہنچے اور وہاں جو منتظمین تھے ان سے کہا کہ یہ لکھنؤ سے آئے ہیں علی میاں، انہیں ایک حجرا دے دو. تو ایک حجرا مجھے دیا گیا. تو میرے جیسا لکھنے پڑھنے کا آدمی فرمایا اس حجرے میں رہنا ہے اور یہ ذکر کرنا ہے اور کوئی لکھنا پڑھنا کچھ نہیں. 40 دن آنکھیں ترس گئیں کہ کسی کاغذ کو دیکھوں اور کسی تحریر کو پڑھوں. غالباً یہ جو ہما یاراں بہشت اور ہما یاراں دوزخ لکھی ہے، کرن محمد خان کی شاید کتاب ہے، وہ کہتا ہے کہ جب انڈیا جیل میں گئے تو لکھنے پڑھنے کے آدمی تھے، ترس گئے کہ کوئی چیز تو شاید لائف بوائے یا کسی صابن کا ایک اشتہار ملا، غنیمت جانا، اور اسی کو بار بار پڑھتا تھا کہ پڑھنے کو کچھ تو ملا. تو حضرت مولوی میاں صاحب رحمۃ اللہ اس سے لوگوں کے لیے تو سانس کی طرح تھی تعلیم. فرماتے تھے حضرت نے مجھ سے 40 دن وہاں ذکر کروایا، پھر تشریف لائے اور مجھ سے کہا میں نے تمہارے لیے دعائیں مانگی ہیں. اور مجھے بتایا گیا ہے کہ میری دعائیں تمہارے حق میں قبول ہوئی ہیں، اور کوئی وقت آئے گا پوری دنیا میں تمہارا نام گونجے گا، اور پوری دنیا میں تم اپنی حیثیت سے واحد آدمی ہوگے جس پہ اللہ کا اتنا فضل باس معاملات میں ہوگا۔ خیر، یہ سلسلہ قادریہ راشدیہ ہے، سندھ کے اکثر مشائخ راشدیہ سلسلے میں، اور پانچ واسطوں سے دین پور کا یہ سلسلہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ پہ جا ملتا ہے، اور اصحاب نظر جانتے ہیں کہ جیسے بڑے حضرات کی اپنے سلاسل پہ بڑی قوی نظر اور چھاپ اور توجہ ہوتی ہے، شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی اب تک اپنی اس شاخ اور اس سلسلے کی اس حصے اور کڑی پر بڑی گہری نظر ہے۔ یہ پیر پگاڑا اور یہ سب لوگ اسی سلسلے کے۔ محمد علی صاحب لاہوری رحمۃ اللہ علیہ پر جو نمبر چھپا ان کی وفات کے بہت بعد، ان میں وہ لوگ جو حضرت کے درس میں جاتے تھے، درس قرآن ان کا بہت مشہور ہوا، ایک ان کی ہفتہ وار مجلس ذکر اور ایک ان کا درس قرآن، دونوں کمال کی چیزیں تھیں، بڑی بڑی دنیا وہاں جاتی تھی اور بڑے زور و شور سے جہر سے مشائخ کے تمام آداب رکھتے ہوئے بہت قوت کے ساتھ سلسلہ قادریہ کا ذکر بالجہر کرتے تھے، اور درس قرآن میں ان کا درس ایک وہ مشہور ہو گیا تھا لاہور میں، اور ایک مولوی دیدار صاحب تھے ان کا درس مشہور ہوا، مگر وہ بریلوی مکتبہ فکر کے تھے اور علمی سطح پہ بات کرتے تھے، اس لیے وہ رنگ نہ جمع، کیونکہ عام عوام کو علمی مباحث سے کم غرض ہوتی۔ لیکن محمد علی صاحب لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق بڑے بڑے لوگوں نے یہ لکھا ہے کہ درس دیتے دیتے وہ اچانک کہیں اور پہنچ جاتے تھے، کچھ بات کرتے تھے کہیں، پھر ان پر وہ کیفیت ختم ہو جاتی تھی، پھر وہ شروع کرتے تھے کہ اچھا میں یہ کہہ رہا تھا، پھر پیچھے جو کچھ کہہ رہے ہوتے کہہ چکے ہوتے تھے اس کو ریوائز کر کے پھر آگے چلتے تھے۔ تو کسی نے پوچھا کہ حضرت یہ کیا ہوتا ہے، تو اسے نہیں بتایا، پھر کسی اور نے پوچھا زیادہ اصرار سے، جو کسی حد تک واقف خانہ اور واقف درون تھا، تو اس سے فرمایا کہ یک بیک اس عالم سے واسطہ کٹ جاتا ہے، اور میرے شیخ حضرت دین پوری رحمۃ اللہ علیہ کی روح مبارکہ آتی ہے یا ان کے ساتھ رابطہ جڑ جاتا ہے، اور پھر میں حضرت مجھ سے فرماتے ہیں کہ اچھا یہ بات جو کہہ رہے ہو نا، یہ ایسے ہے اور ایسے ہے اور ایسے، میں جب اس دنیا سے باہر آتا ہوں تو پھر مجھے پتا چلتا ہے کہ اچھا تم لوگ سن رہے ہو، تو پھر میں اس بات کو ریپیٹ کرتا ہوں۔ اس لیے عالم مادیت سے روحانیت کی طرف منتقل ہو جانا یہ کوئی اتنی بڑی چیز نہیں ہے کہ لوگ اسے اچھمبا سمجھیں، یہ اتنے بڑے بڑے لوگ تھے کہ یہ جھوٹ نہیں بولتے تھے، اگر یہ جھوٹ بولتے ہوتے تو خدا ان کی برکات سلب کر لیتا۔ اللہ نے فرمایا وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ، اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو خدا کے معاملے میں جھوٹ بولتا ہے، او قال اوحی الی، یا وہ یہ کہتا ہے کہ میری طرف وحی آتی ہے، تفسیر میں لکھا ہے کہ یہ کہتا ہے کہ الہام ہوتا ہے مجھے، کشف ہوتا ہے، اچھے خواب دیکھتا ہوں، وَلَمْ يُوحَ إِلَيْهِ شَيْءٌ، اور اللہ نے کوئی چیز اسے نہیں دکھائی ہوتی۔ ایک تو ہے سچا آدمی، وہ کہتا ہے کہ مجھے نظر آتا ہے، میں اطلاع دیتا ہوں، وہ اطلاع سچی ثابت ہو جھوٹی ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن کچھ نہ کچھ اسے نظر آتا ہے، اور ایک ہے جسے کچھ پتا نہیں ہے اور وہ اس کا دعویٰ کرتا ہے، تو اللہ کہتا ہے اس سے بڑا ظالم کون ہے جو لوگوں کو یہ تاثر دے کہ مجھے یہ چیز بتائی گئی ہے، ولم یوحی الیہ شیئن، اور اسے کوئی چیز نہیں بتائی گئی. تو جو لوگ ایسے کرتے ہیں، اللہ تعالی انہیں ان کی زندگی میں بھی رسوا کر دیتا ہے، اور سلسلہ چلنا اور اللہ کے اچھے بندوں کا انہیں نیک الفاظ سے یاد کرنا یہ تو بھول ہی جانا چاہیے. تو اس لیے علامہ اقبال کی بات ہو رہی تھی کہ انہوں نے کہا معروم سے کہ حضرت پیر و مرشد، آپ مجھے مثنوی لکھنے کا فرما رہے ہیں، صاحب مثنوی تو آپ خود ہیں. انہوں نے کہا نہیں، لکھو. انہوں نے کہا کہ میں کیسے لکھوں، آپ ہمیشہ خودی کی نفی کرتے ہیں اور میں خودی کی تعلیم دیتا ہوں. محروم کی خودی کی نفی کرنا اور علامہ اقبال کا خودی کی تعلیم پر زور دینا، یہ دو چیزیں ایک جمعے کے بیان میں ہم نے مکمل طور پہ کافی حد تک اس کی تشریح کی ہے، ریکارڈڈ ہے کہ کس معنی میں اللہ کا عین دین ہے کہ خودی کی نفی کی جائے، اور کس معنی میں کر کے یہ عین دین ہے کہ خودی کا اقرار کیا جائے. تو علامہ کہتے ہیں کہ میں نے پھر مثنوی کہنی شروع کی، تو اگر یہ مان لی جائے ان کے دوستوں کی روایت کہ جب میری آنکھ کھلی تو میرے اپنے قلم سے لکھے ہوئے مثنوی کے اشعار موجود تھے، تو بھی ٹھیک ہے، کوئی ایسی بات نہیں. اور یہ نہ مانا جائے کہ علامہ نے یہ کہا ہی نہیں، لوگوں نے مبالغے میں کیا ہے، تو بھی ٹھیک ہے، لیکن علامہ نے مثنوی لکھی. اور مثنوی ان کی، پھر علامہ نے خط لکھا اپنے دوستوں کو کہ اس طرح ہوا ہے اور میں نے مثنوی لکھی ہے، اور اس کا نام تجویز کرو کہ کیا رکھنا چاہیے. وہ اپنی کتابوں کے نام دوسروں سے رکھواتے تھے، تو ان کے دوست ہمایوں رسالے والے عبد القادر، بہت بڑی شخصیت تھی، مدت ہو گئی، شاید کوئی 13-14 سال ہو گئے، 2006-07 میں ہم نے عبد القادر پہ ایک بیان ریکارڈ کرائے، اور 2-3 شاید کرائے تھے. با کمال شخصیت تھی. اس شخص کا کوئی احسان نہ ہوتا تو بس یہ کافی تھا کہ انہوں نے اس امت کو اقبال دیے. علامہ جب معاشی حالات سے بہت تنگ آ گئے تو ایک مرتبہ انہوں نے طے کر لیا کہ میں شاعری نہیں کروں گا اور اپنی پریکٹس کی طرف توجہ دوں گا، اور یہ شروع کر دیا انہوں نے. وہ 10 تاریخ تک مقدمے لے لیتے تھے، اور 10 تاریخ کے بعد 11 کو بھی کوئی آیا تو نہیں لیتے تھے، کہتے تھے بس اب میرے لیے مہینے بھر کے لیے کافی. جب نئی چیزیں لکھنا انہوں نے چھوڑی اور آنا بند ہو گئیں تو یہ عبد القادر ہی تھے جس نے اصرار کیا کہ نہیں یہ نہ کرو اور لکھو، اس کی بھی نہیں مانی. عبد القادر نے کہا اچھا، بڑی عقلمندی اور دانشمندی سے بات ان کی، انہوں نے کہا اچھا آج آؤ چلتے ہیں ڈاکٹر آرنلٹ، دونوں نے فلسفہ انہیں سے پڑھا تھا، تو لے کے گئے تھے علامہ کو، اور آرنلٹ نے کہا کہ اگر تم شاعری نہیں کرو گے تو بڑا ظلم کرو گے اپنی قوم، یہ نہ کرو، شاعری کرو، جو معاش کی چیزیں ہیں یہ حل ہوتی رہتی ہیں، لیکن تم اتنا کام کر سکتے ہو اس قوم کے لیے کہ تمہارا مقابل کوئی نہیں ہوگا، تم کام کرو. تو عبد القادر نے علامہ اقبال کو شاعری پہ دوبارہ لائے. تو علامہ اقبال کے مستقل نظریات عقل کے بارے میں, پھر عقیدے کا تنہا کافی ہونا یا نہ ہونا, بہت بڑی بات ہے کہ عقیدہ دنیا میں کبھی بھی کسی قوم کی عروج اور زوال کا باعث مطلقاً عقیدہ نہیں بنتا. یہ جملہ کفر کا ہے کہ صرف عقیدہ کسی بھی قوم کو عروج اور زوال سے آشنا نہیں کرتا. ہاں, عقیدے میں اتنی جان ہو کہ وہ قوت عمل کا دار و مدار عقیدے پر ہو تو پھر تاریخ اپنے آپ کو بدلتی ہے. کہ ہم تشریح کر رہے ہیں, علامہ اقبال کے الفاظ یہ نہیں. اور آسان مثال ہے کہ لا الہ الا اللہ اور نعرہ تکبیر اور اللہ اکبر اور یہ چیزیں کہاں کشمیر کو آزاد کر سکتی ہیں. 10 کروڑ آدمی بھی کھڑا ہو کے زنجیر بنائے اور اتنے سے اتنے بجے تک ہڑتال ہے اور چپ رہو اور ساری قوم کھڑی ہو جائے گی, یہ بچوں کے کھیل اور یہ بچوں کے تماشے, یہ کوئی کشمیر کو آزاد کر سکتے ہیں؟ لا الہ الا اللہ محض پڑھ دینے سے کشمیر تباہ ہو جائے گا؟ وہ جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا مسیح علیہ السلام کے آنے پہ قلعوں کی فتح کا ذکر کیا ہے, وہ عین حالت اضطرار ہے, جب کوئی ہے ہی نہیں تب یہ باتیں ہوئی ہیں, اور وہ بھی معجزانہ طور پہ. اور یہی لا الہ الا اللہ کی قوت اگر عمل پر لے آئے اور حقیقت میں دل سے موت کی ہیبت نکل جائے تو پھر ہوتا ہے عقیدہ جو عروج اور زوال پر اثر انداز ہوتا ہے. اسی لیے مسلمانوں کا عراق کی فتح میں ایک ایسا مرحلہ پیش آیا کہ ایرانی جب بھاگے تو جو ان کی حکومت تھی اس نے ان بھگوڑوں کو پکڑا اور کہا کہ تم ان انسانوں کے سامنے سے ہٹ گئے, یہ بھی تمہارے ہی جیسے تھے, ایسے ہی اسلحہ ان کے پاس کیوں؟ تو انہوں نے کہا انسانوں سے مقابلہ نہیں تھا, یہ تو دیو تھے, جن تھے جن سے مقابلہ تھا. بعض ایسے لوگ جن کے بارے میں اطمینان ہے کہ وہ سچ بولتے ہیں اور ان کی رسائی بھی بہت اندر تک تھی, یہ جب انڈین پائلٹ گرفتار ہوا ہے ابھی کچھ عرصہ پہلے, تو انہوں نے کہا وہ دن اور راتیں ایسی تھیں کہ ہمیں لگتا تھا کہ اس ملک کا نظام کسی اور قوت نے سنبھال لیا ہے, یہ ہمارے بس سے اوپر کی باتیں ہو گئی ہیں, اللہ کی مدد ایسی آئی. یہ ان لوگوں نے کہا ہم سے. تو علامہ اقبال کا کہنا یہ تھا کہ عقیدہ جب تک کہ قوت عمل نہ بنے, اس میں تبدیل نہ ہو, تاریخ میں مؤثر نہیں ہوتا. ان کے مستقل نظریات ہیں تعلیم کے بارے میں, ان کے مستقل نظریات ہیں عشق کے بارے میں. تو خیال تھا کہ ہم آج آپ سے بات کرتے کہ علم اور عشق, یہ دونوں کے دائرہ کار کیا ہے, خاص طور پہ جب عقل انسانی یہ بتاتی ہے کہ وہی, نبوت, غیب, خواب, کشف, دعا یہ سب چیزیں بیکار ہیں. اور کیل ٹھونک دی آخری انہوں نے, جس نے دنیا بھر کو تباہی سے روشناس کیا, ہیوم نے اور ان لوگوں نے, اور انہوں نے کہا کہ میٹا فزکس کی بنیاد پر کوئی علم حاصل نہیں ہوتا. بس ان کا جتنی چیزیں میٹا فزکس سے تعلق رکھتی ہیں، دعائیں ہیں، خواب ہیں، کشف ہے، الہام ہے، وحی ہے، خدا کی طرف سے غیبی رہنمائی کے دعوے ہیں، جو بسا اوقات کوئی نیک اور متقی آدمی، کوئی بڑے عہدے کا آدمی کوئی ایسی بات کرتا ہے جس کو زندگی بھر کبھی خواب نظر نہیں آئے، اسے ایک خواب آ جاتا ہے اور اس میں اس کی مستقبل کے لیے یا پیشن گوئی ہوتی ہے یا اس کی اولاد یا وغیرہ وغیرہ. تو یہ سب بیکار باتیں ہیں، ان کی بنیاد پر علم نہیں ہے. یہ ایسی چیز تھی جس نے ریڈ لائن کھینچ دی اور دنیا نے اس نظریے کو اپنایا، اور جب بری طرح مات کھائی اور منہ کی کھانی پڑی تو اب پلٹے ہیں اس بات کی طرف کہ میٹا فزکس علم کی ایک صحیح ترین بنیادوں میں سے ایک بنیاد یہ بھی ہو سکتا ہے. اس لیے ہمارے خیال میں یہ تھا پھر دو چیزیں ایسی پیش آئیں کہ اس سے باہر نہیں نکل سکے. ایک تو دلچسپی لے کے دیکھا، یہ سرخوں کا جو جلوس نکلا تھا ابھی کچھ عرصہ پہلے، سرخ رومال باندھے ہوئے اور ایک لڑکے کو یرغمال بنائے ہوئے، معاذ اللہ، استغفر اللہ، ولیعز باللہ، بہت ہی بےہودہ چیز کہ جیسے ایک کتے کی تشبیہ کہ اس کو تین لڑکیاں کھینچ رہی ہیں. اور پھر ان کے نعرے اور بہت سی پالیسیز کی طرح حکومت کی اس پالیسی میں بھی منافقت. ان کی اکثر پالیسیز دیکھ لیں نفاق پہ مبنی، اور بے سرے لوگ، کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی کچھ کرتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے. ایک طرف ان کی گرفتاری کے اگلے دن آرڈرز آ گئے کہ انہیں گرفتار کر لیا جائے، یہ غیر ملکی طاقتوں کے اشاروں پہ کام ہو رہے ہیں، اور دوسری طرف وزراء کے بیانات آ گئے کہ ہم اپریشیٹ کرتے ہیں، بہت اچھا ہے، اسٹوڈنٹس یونینز ہونی چاہیے. جناب شیخ کے دونوں پہلو ہیں، ادھر بھی اور ادھر بھی، یہ بھی ٹھیک ہے اور یہ بھی ٹھیک ہے. اگر یہ کہا جائے کہ یہ تم لوگوں نے غلط کام کیا تو کس کا غلط کام کیا بھائی، ہم تو کہتے ہیں مبارکباد کے قابل ہیں اسٹوڈنٹس یونین. اگر کہا جائے کہ صحیح کام کیا ہے تو بھائی ہم نے کب کہا صحیح کام کیا، ہم تو گرفتار کرو ان ظالموں کو. یہ عملاً کھلی ہوئی منافقت ہے، یا پھر منافق جب کوئی آدمی ہوتا ہے تو صبح اس کے سینگ نکل آتے ہیں. کیا ہوتا ہے؟ اسی لیے وہ اللہ کے بندے، چاہے وہ کافر ہی کیوں نہیں ہوتے تھے، وہ ایک مرتبہ سوچ سمجھ کے پالیسی ڈکلیئر کر دیتے تھے کہ یہ کام ہے، بس بیٹھے رہو، بحثیں کرتے رہو، کچھ کرتے رہو، ہم نے سوچ سمجھ کے یہ فیصلہ کیا ہے اور اس فیصلے کو نافذ ہونا ہے، آپ کے مفادات میں ہے، آپ اچھے پہلو تلاش کرتے ہیں، آپ تعریفیں کریں، کوئی زیادہ خاص فرق نہیں پڑتا، آپ کی مذمت میں ہے، آپ کے نقصانات ہوتے ہیں، آپ اس پہ جو مرضی کہہ لیں، ہم اس کو اب سننے کو تیار نہیں، ہم نے سوچ سمجھ کے فیصلہ کر لیا ہے. ایسے کافر اور ایسے مسلمان دنیا کی تقدیر بدل دیتے تھے. ورلڈ آرڈر کس چیز کا نام ہے؟ ورلڈ آرڈر ان احکامات کا مجموعہ ہوتا ہے جو طاقتور حکمران، طاقتور حکومتیں، حکمران بھی نہیں، حکومتیں طے کرتی ہیں، اور وہ ایک چیز دے دیتی ہیں کہ تم اس پہ بحث کرو، کچھ کر لو، اب ہماری طرف سے یہ حتمی آرڈر ہے کہ یہ چیز ہونی چاہیے، اس کے علاوہ کوئی چیز نہیں چلے گی۔ امریکہ کا جو غلبہ ہے اور امریکنز جو ہر جگہ چھائے ہوئے ہیں، اس کی بنیاد ان کی طاقت ہے، وگرنہ نظریاتی اعتبار سے انہوں نے جو ورلڈ آرڈر دیا، اس ورلڈ آرڈر کو چیلنج کون کر سکا؟ انہوں نے بہت سوچ سمجھ کے دو صدیوں سے زیادہ کا منصوبہ بنایا ہے، یہ طاقت کا حصول، اور طاقت کی بنیاد پر دنیا میں اپنا مخالف فریق نہ رہنے دینا۔ پہلے دنیا میں پولز تھے نا، کچھ مسلمان ممالک رشیا کے ساتھ تھے، کچھ امریکہ کے ساتھ تھے، کچھ نہ کچھ بیلنس، کوئی نہ کوئی چیز ہوتی رہتی تھی۔ انہوں نے چنا، اور ٹھیک ان کے جو صاحبان علم تھے، انہوں نے پورے منصوبے کے تحت مذہب کو چنا، اور انہوں نے کہا کہ جہاد کے نام پہ ان کو لڑاؤ اور دنیا میں اپنی اپوزیشن کو ختم کرو۔ اس بھرپور تاریکی میں کیا مولوی اور کیا فقی اور کیا بزرگ اور کیا عامی، سب کے سب بہہ گئے، اور افغانستان اور پھر وہ سارا قضیہ ہوا۔ اتنی بڑی غلطی اس زمانے کی، جو تاریخ ساز غلطی تھی، کوئی نہیں بچا۔ ایک ہمیں جو ملے تو یہ اے این پی والے تھے، ولی خان گروپ تھا، اور تاریخ شہادت دے گی کہ ان لوگوں نے مخالفت کی تھی۔ ان لوگوں نے کہا تھا کہ عالمی سطح کی چیزیں ہیں، مت اس میں پڑھو، ہمارا کوئی کردار اس میں نہیں ہے، ہم امریکہ کو اجازت نہیں دے سکتے کہ ان پالیسیز کو یا امپلیمنٹ کرے۔ اور یا برملا جو آدمی جگہ جگہ ہمارے سامنے اس کی مخالفت کرتے رہے، مولانا احمد سعید رائے پوری صاحب تھے۔ سعید رائے پوری صاحب جہاں جاتے تھے وہ ہمیشہ اس کی مخالفت کرتے تھے۔ ہم سے خود کئی مرتبہ ان نے بڑے طویل، ماشاءاللہ گفتگو ان کی بڑی طویل ہوتی تھی، وہ ہمیشہ سمجھاتے رہتے تھے کہ یہ روس کی تباہی دنیا کو اور تباہی کی طرف لے جائے گی، یا یہ لوگ تھے یا یہ لوگ تھے۔ اور تیسرا طبقہ، وہ سیکولر تھے، کیونکہ وہ تو رشیا ہی کا ایک گویا حصہ تھے، وہ لوگ اس کو کہتے تھے۔ لیکن امریکہ نے بہت سوچ سمجھ کے، اگر اس کیمپ کے ہوتے تو داد دیتے کہ کیسی تاریخی غلطی انہوں نے کروائی، اور سب کروانے کے بعد اینڈ آف ہسٹری، ایسی کتابیں اور لٹریچر انہوں نے دنیا کو دیا کہ اب دنیا میں ایک ہی تہذیب پرورش پائے گی، اور وہ تہذیب امریکن۔ انہوں نے اپنے افکار کو پھیلایا، اور انہوں نے جدیدیت کا وہ نظام جو صدیوں سے چلا آ رہا تھا، اس کی ترویج کو مزید ترقی دی۔ جدیدیت کے نظام میں وہ پورا ایک نظام ہے، اور ایسا نظام ہے ماڈرنزم، جدیدیت، انلائٹنمنٹ، یہ لفظ بہت استعمال کرتے تھے مشرف صاحب، جو مشرف کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے تھے، اب اپنا اقتدار جب آیا تو انہوں نے ہی روک دیا کہ مشرف کو کچھ نہ کہو. عجیب تضادات. اور انلائٹنمنٹ کے الفاظ انہیں ہوا بھی نہیں لگی اس کی، لیکن پورے کا پورا نظریہ اس بات پر قائم ہے کہ بنیادی طور پہ اس کائنات میں جو تصور ہے زندگی کا وہ بدلو. ایک ہے روایت کا علم، اور روایت کے علم میں ہمیشہ تین چیزیں رہیں جب سے یہ کائنات اللہ نے بنائی اور انسانوں کو شعور بخشا ہے. تین چیزوں کا علم ہر تہذیب میں رہا ہے، اور اس کے علاوہ دنیا کبھی بھی نہ امن پا سکی ہے نہ پائے گی. ان تین روایات میں، ان تین چیزوں میں بنیادی طور پر انلائٹنمنٹ نے، بنیادی طور پر سرمایہ دارانہ نظام نے ایک پر بالکل انہوں نے تیغ چلا دی ہے، اس کو اکھاڑ کے رکھ دیا ہے، اور دنیا ہمیشہ اچھائی میں رہی جب تک وہ انسان اور خدا اور شعور ان تین چیزوں کو وہ دیکھتے رہے. میں خود کیا ہوں؟ میرا شعور مجھے کس چیز کی دعوت دیتا ہے، اور جو کچھ بھی اس شعور کے نظام کے تحت ہے اس کی اور اللہ کی نسبت کیا ہے. یہی وہ چیز ہے جو انسانوں کو کامیاب بھی کرتی ہے، یہی وہ چیز ہے جس کی صوفیہ بھی دعوت دیتے رہے اور نبوت بھی دعوت دیتی رہی. تم ایک ہیومن بینگ ہو، انسان ہو، پانی چاہیے، پیاس لگ رہی ہے، پینا ہے، بالکل ٹھیک ہے، پانی کا گلاس آ گیا. اب پینا کیسے ہے؟ ایک بچہ ہے جس کے ذہن میں یہ ہے کہ شریعت نے مجھے یہ بتایا ہے کہ میں پانی بیٹھ کے پیوں. یہ بیٹھ کے پانی پیتا ہے. اور ایک بچہ ہے جس کو پیاس لگی ہے، پانی کا گلاس آیا، اور اس نے کوئی پرواہ نہیں کی کہ بیٹھا ہوں کہ کھڑا ہوں، لیٹا ہوں کہ سواری پہ ہوں، پانی پاک ہے کہ ناپاک ہے، بس پیاس بجھانی. اس میں اور اس میں بنیادی فرق یہ جو اللہ کی بات ہے نا سوچنی کہ مجھے بیٹھ کے پانی پینا ہے، یہ فرق ڈالتی ہے. یہ بتاتی ہے کہ وہ کس کیمپ سے ہے، یہ بتاتی ہے کہ وہ کہاں جڑا ہوا ہے، یہ بتاتی ہے کہ اس کا نقطہ نظر کیا ہے، یہ بتاتی ہے اور اس کی پوری زندگی. اور آہستہ آہستہ یہی افراد جب معاشرہ بنتا ہے تو پورے معاشرے کی تشکیل کر دیتے ہیں کہ ہمارا تعلق کہاں سے. یہ اتنا طاقتور عنصر ہے کہ پوری تہذیب کا فیصلہ ہو جاتا ہے. ایک آدمی گاڑی کو غلط پارک کرتا ہے، دوسرا کھڑا ہوتا ہے اور کہتا ہے جناب اس سے ساری ٹریفک متاثر ہوگی، مہربانی کر کے اس گاڑی کو ادھر نہیں ادھر لے جائیے. ایک تیسرا آدمی آتا ہے، چوتھا آتا ہے، یا تو وہ دیکھ کے خاموشی سے گزر جاتے ہیں، یا وہ کہتے ہیں کہ بھئی تم غلط کہہ رہے ہو، ٹھیک گاڑی پارک کی ہے، آزادی ہے، گراؤنڈ ہے، جس کا جی چاہے پارک کرے، تمہیں کیا لگتا ہے اس سے. اور ایک آدمی کہتا ہے کہ جو تمہیں ٹوک رہا ہے یہ ٹھیک کر رہا ہے، ہم اس مجموعی نظام کو بگاڑ لیں گے، دیکھیں آپ کی ایک گاڑی کی وجہ سے ساری ٹریفک ڈسٹرب ہو جائے گی، پانچ منٹ اگر مری روڈ پہ گاڑیاں بلاک ہو گئیں کسی بھی جگہ پہ تو شام تک یہ پانچ منٹ قابو میں آنے کے نہیں، آپ خود احساس کیجیے. ہر کوئی اپنا اپنا حصہ ڈال رہا ہے کہ کس تہذیب کا وہ حصہ ہے اور کیا وہ کرنا چاہتا ہے. سچائی بولنے پہ, سچ پہ کسی انسان کو مار پڑ رہی ہے اور کوئی اس کا ساتھ دینے کو تیار نہیں ہے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ ہی حافظ ہے, جہاں سچائی کو لوگ سن بھی نہ سکیں, برداشت بھی نہ کر سکیں. اور ایک معاشرہ ایسا ہے جہاں پہ سچائی اتنی زیادہ محسوس ہوتی ہے, اس کی نوعیت ہے کہ ایک آدمی لائن توڑ کے ٹکٹ لینے چلا جائے تو پوری لائن والے چیخنے لگتے ہیں کہ کیا کر رہے ہو, تمہارا نمبر پیچھے ہے. زمین آسمان کا فرق پڑ جاتا ہے تہذیب پہ. لیکن یہ ان قوموں کی چیزیں ہیں جن قوموں کی بنیادی طور پر تربیت کرنے والے افراد موجود ہوتے ہیں, جن میں لیڈرشپ ہوتی ہے, وہ اپنی پارٹی کی تربیت کرتی ہے, جن میں لیڈرشپ میں شعور ہوتا ہے کہ مجھے اپنی جماعت کا کیا کرنا ہے. آپ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کو دیکھیں تو آپ نے ایک موقع پہ کہا کہ عمر, جو تجویز تم دے رہے ہو نہیں, اس پہ عمل ہو سکتا. اور پھر فرمایا کہ دیکھو لوگ ہمارے بارے میں کیا سوچیں گے, لوگ کہیں گے کہ کل تو انہوں نے اپنے دین کو بدلا ہے. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے کسی منافق کے متعلق کہا تھا کہ یہ فتنے اور شر کا باعث ہے, اس کو ختم کر دینا چاہیے. اس طرح کی احادیث پہ فقہا نے باقاعدہ بحث کی ہے اور انہوں نے اس بات کی اجازت دی ہے کہ کسی بھی دنیا میں اسلامی ملک میں کوئی ایسا شخص پیدا ہو جائے جس کے متعلق کورٹ قاضی ان کو پورا 100% اطمینان دلا دیا جائے کہ اس ملک کو توڑنے کی سازش ہے اور اس ملک کو تباہ کرنے کے لیے اس نے دشمنوں سے یہ یہ تعلقات قائم کیے ہیں, اس طرح پیسہ لیا ہے, اس طرح اسلحہ لیا ہے, فلاں چیز لی ہے, فلاں چیز لی ہے, اور ملک کو توڑنا کیوں چاہتا ہے, یہ بھی ایک مسئلہ ہے. اس کا رائٹ ہونا یا رانگ ہونا, یہ دونوں باتیں محل نظر ہیں. وہ کہتا ہے میں ملک کو اس لیے توڑنا چاہتا ہوں کہ میری قوم کو, میرے صوبے کو, میرے لوگوں کو یہاں پر کوئی بھی رائٹس نہیں ملتے, ان کے حقوق سلب کیے جا رہے ہیں, ہم صدیوں سے پسماندہ ہیں, ہمیں اس ملک کے ساتھ نہیں رہنا. تو یہ نہیں ہو سکتا کہ کورٹ اٹھ کے کہے کہ اس کو قتل کر دو. یہ نہیں ہو سکتا. لیکن اس کے برعکس ہو کہ بھئی جو سارے ملک میں سب کو حقوق مل رہے ہیں, آپ کو بھی وہی مل رہے ہیں, اور اس کے باوجود ملک کو توڑنا ہے, تو اس آدمی کو پھانسی چڑھا دینا یہ شرن درست ہے. فقہا نے اس پہ بحث کی ہے. اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ جتنی اس طرح کی احادیث آتی ہیں نا کہ اس آدمی کو مار دیا جائے, اس آدمی کو قتل کر دیا جائے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا کر دو اور اچھا نہ کرو, وہ پورے ایک قانون کی بنیاد ہیں. ایسے نہیں ہے کہ وہاں کوئی قانون نہیں تھا, وہ پوری مستقل دلیل ہے. تو اس کیس میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا اللہ کے رسول اس کو اڑا دیں. یہ ہمیشہ مسلمان معاشرے میں ان چیزوں کا سبب بنتا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمر چھوڑ دے, لوگ ہمارے بارے میں کیا سوچیں گے, کہیں گے کہ پہلے تو ہمیں قتل کرتے تھے کہ ہم کافر اور مشرک تھے, اب انہیں دیکھو اپنے کلمہ پڑھنے والوں کو ہی کلمہ پڑھنے والے قتل کر رہے ہیں. عائشہ رضی اللہ عنہ سے بیت اللہ کی تعمیر کے متعلق فرمایا کہ میرا جی چاہتا ہے کہ بیت اللہ کو ایسے تعمیر کروں جیسے جد امجد سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا تھا. پھر فرمایا عائشہ میں اس لیے نہیں کرتا کہ لوگ کہیں گے کہ کل ہمارا دین بدلا ہے لو, اور آج خدا کا گھر بھی ختم کر دیا ہے، نیا بنا رہے ہیں. یہ سیاسی شعور ہے. سیاست میں آنا نہ آنا ایک الگ معاملہ ہے، لیکن سرے سے جن علماء میں سیاسی شعور پایا ہی نہیں جاتا، وہ جو دروازہ بند کر کے تہجد پڑھتے ہیں نا رات کی تاریکی میں، انہیں اس کی بھی فکر کرنی چاہیے کہ اس پہ بھی اگلے راضی نہیں ہوں گے. اب دور آ رہا ہے، آ گیا ہے کہ مذہب پہلے تو یہ تھا، تو جو ہم بات کر رہے تھے کہ تم ہو اور خدا ہے اور شعور ہے، ان تینوں چیزوں کا، علم کا، شعور کا، انسان کا اور خدا کا ارتباط تھا. اور کیپیٹلزم نے، جدید تھیوریز نے سرے سے اس تصور کو بدلا، اور انہوں نے کہا تم ہو اور انسان کی عقل ہے، شعور ہے، خدا کا کوئی وجود نہیں. بس ہمیں اس سے بحث ہی نہیں کہ خدا کا حکم کیا ہے اور خدا کی ذات کیا ہے. خدا کی ذات کو تم مانتے ہو، بے شک مانو، اس کے حکم کو نہیں ماننا. اگر اس کے حکم کو مانو گے اور سوسائٹی میں اس کے حکم کا پرچار کرو گے تو ہم تمہاری مخالفت کریں گے. خدا ہے نہیں ہے، تمہارے ڈرائنگ روم میں جو مرضی ہوتا رہے، تم خدا کو مانتے ہو مانو، نہ نہیں مانتے نہ مانو. یہ اس کیپیٹلزم کی، اس سرمایہ داری کی بنیاد ہے. اور چونکہ تم خدا کو مانتے ہو، تو وہ چیزیں جو خدا کے ماننے سے کنزیومر کو فائدہ دیتی ہیں یا نہیں دیتی، اس سے سرمایہ کے اتار چڑھاؤ میں کمی آتی ہے. ہم کسی ایسی چیز کو مارکیٹ میں لانے کے لیے تیار نہیں ہیں جس کو خدا منع کرتا ہو. خدا جب منع کرتا ہے تو کیا ہم مارکیٹ کو چھوڑ دیں؟ نہیں، مارکیٹ میں ہم ہر طرح کی چیز لائیں گے. تم خدا کو مانو نہ مانو، تمہارا مسئلہ، اس کا آرڈر ہم نہیں چلنے دیں گے. خدا منع کرتا ہے کہ شراب نہیں بیچنی، ٹھیک ہے، تمہارا عقیدہ ہے. خدا ہے، اچھا بھی ہے، وہ کہتے ہیں اس حد تک ٹھیک ہے، تمہاری مرضی، مانتے رہو. اب اگلا سٹیپ کہ خدا کہتا ہے کہ شراب نہ بیچو، کیپیٹلزم کہتا ہے ہم اس کو نہیں مانتے، اس لیے کہ سرمایہ داری میں نقصان پہنچتا ہے، کنزیومر کم ہوتے ہیں، گاہک کم ہوتے ہیں. اور اب یہ دور آیا ہے کہ دنیا میں بدترین جبر کا نظام، سب سے زیادہ جبر کا نظام، جس کے سامنے بے بس ہیں لوگ، ذبح کر دیے گئے ہیں، اور حریت اور آزادی اور اس آزادی کے لمبردار بولتے کیوں نہیں؟ وہ چائنا کا نظام ہے. کوئی پارٹی کوئی جلوس نکل سکتا ہے؟ کوئی احتجاج کر سکتا ہے؟ اف اور چوں کے دو لفظ نہیں کہہ سکتا. اور اب ایسا نظام انہوں نے باندھا ہے کہ آہستہ آہستہ ہر گھر میں وہ نوکر تقسیم کر رہے ہیں کہ یہ آپ کی خدمت کے لیے، ہم چائنا کو مزید بہتر بنانے کے لیے ہر گھر میں ایک خادم دیں گے، خادمہ دیں گے. اور وہ خادم اور خادمہ وہ پھر بتائے گی گورنمنٹ کو کہ اندرون خانہ خدا کے احکامات پر کتنا عمل کیا جاتا ہے. ان کے گھر میں تلاوت ہوتی ہے، ان کے گھر میں نماز پڑھی جاتی ہے، ان کے گھر میں کون کون آتا ہے، کوئی بھی مذہب، کوئی بھی عزم، قابل تسلیم نہیں ہے. اب کہاں گئی آزادیاں؟ اب کہاں گئی وہ جو دیگر ممالک میں شور مچاتے ہیں جمہوریت اور ڈیموکریسی؟ اب کہاں گئی حریت فکر؟ اب کہاں گئے وہ سرخ رومال اور وہ نعرے؟ بدترین نظام جبر کا وہ قائم ہے اور بول اس لیے نہیں سکتے کہ انہوں نے اپنے نظام کو پوری قوت اور شدت کے ساتھ نافذ کیا. اس لیے یہ جو سرخوں کا جلوس نکلا اسے بڑی دلچسپی سے مختلف ذرائع سے دیکھا، خبریں پڑھیں، اور تھوڑا سا افسوس بھی ہوا. افسوس اس بات کا کہ ان سرخوں کو خود نہیں پتا تھا کہ ہم کیا کرنے چلیں. کسی نے چابی گھما دی پیچھے سے، اور وہ چابی گھمانے سے وہ موٹر سائیکل چل رہا ہے یا گڑیا ناچ رہی ہے یا کیا ہو رہا ہے. یہ چابی دوسروں کی دی ہوئی تھی، ایسے لوگ نہیں تھے جو نظریاتی طور پر کسی چیز پر جدوجہد کرتے ہیں، جمتے ہیں، لڑتے ہیں، مار کھاتے ہیں. انہیں پتا ہوتا ہے کہ ہمارے پاس نظریہ کیا ہے، وہ بات ہی ختم. اس لیے کہ نظریاتی آدمی اور ہوتا ہے. کئی ایک نے پوچھا، باقاعدہ اس جلوس میں جا کر انٹرویو لیے کہ تم کیوں آئے ہو؟ اس لیے جی کہ یونیورسٹیز اور کالجز میں نظام بحال کیا جائے اور یونین کونسلز بنائی جائیں. اور کتنوں ہی نے اگلا سوال بھی پوچھا کہ آپ کا نظریہ کیا؟ ان کا اس کا کچھ پتا نہیں. کیا نظریہ؟ کچھ پتا نہیں جی، آزادی ہونی چاہیے. اے بھیا، کتنی آزادی ہونی چاہیے؟ کون سی آزادی ہونی چاہیے؟ کوئی نظریہ ہو تو پتا ہو نا، بس وہ اندھا پن ہے. کہتے ہیں کہ حادثہ ہوا اور سارے گاؤں میں جتنے لوگ رہتے تھے مرد اور عورتیں، ان کی ناک کٹ گئی. تو ایک ناک والا وہاں چلا گیا بیچارہ، گزر رہا تھا مسافر، سب گاؤں والے اس کا مذاق اڑانے لگے کہ نکو آ گیا ہے، نکو آ گیا ہے، دیکھو ناک والا آ گیا. اور جو تمہاری ناک کٹی ہے اس کا افسوس نہیں، اور جو ناک والا سالم الاعضاء ہے وہ برا آدمی. نظریاتی لوگ ہوتے تھے یونیورسٹیز میں، کالجز میں، کسی نظریے کے تحت کام کرتے تھے، اور مدت العمر ساری زندگی گزر جاتی تھی اور اس نظریے پر وہ جان دے دیتے تھے. وہ لوگ تھے جو قوموں کو بدلنے میں اور جو ملکوں کو بدلنے میں کام کرتے تھے. بابا غلام حیدر تھا، یہاں پنڈی میں رہتا تھا. بننی سے آگے جائیں تو پل شاہ نظر دیوان ایک جگہ آتی، اس سے رائٹ کو آپ ٹرن لیں راجہ بازار کی طرف جاتے ہوئے تو امام بارگاہ آ جاتی ہے، اور لیفٹ کو ٹرن لیں تو گلیوں میں آگے محلے آ جاتے ہیں. پرانے قلعے پہ جا کر وہ گلی نکل جاتی ہے، وہاں پہ سلما ستارہ اور خواتین کے شادی بیاہ کے جوڑے تیار ہوتے تھے ہمیشہ. قدیم سے یہ تہذیب وہاں چلی آتی تھی. ایک کوٹھڑی میں رہتا تھا بابا، اور سوشلزم کو اور کمیونزم کو جتنا اس نے پڑھا تھا اور عملی زندگی میں اپنایا تھا، بھٹو وزیر اعظم بنا تو اس کے پاؤں میں جا بیٹھا. وہ اتنا نظریاتی آدمی تھا کہ بھٹو وزارت عظمیٰ سے اٹھ کے وہاں گیا، اور ایک آدھ مرتبہ نہیں، کئی مرتبہ رات کو جاتا تھا، بابا سے ملتا تھا، اور بابا کو ہم نے دیکھا. وہ عجیب آدمی تھا، دین، مذہب، اس کے مخالفت میں بھی بات بڑے ڈھنگ سے کرتا تھا. ہم بچے تھے, سمجھاتا تھا بابا کہ دین میں یہ خرابی ہوتی ہے, مذہب ایسا برا ہوتا ہے, بچو یہ دین جبر کا نظام ہے. اب ہمیں خیال آتا ہے کہ زندہ ہوتے تو ہم کہتے چائنا جبر کا نظام نہیں ہے, اس سے بدترین جبر کہاں ہے. باتیں وہ کرتا تھا کہ 200 سال بعد دنیا ایسی ہوگی, 300 سال کے بعد دنیا ایسی ہوگی, اور سرخ ٹوپی پہنتے تھے یہ سارے سرخے, اور عملاً اس کمیونزم اور سوشلزم میں ایسا تھا. جو جاتا تھا, آپ گئے, ہم گئے, بچہ گیا, بڑا گیا, وزیر اعظم گیا یا چپڑاسی گیا, تکیے کے ساتھ ایک دسترخوان ہوتا تھا اور دسترخوان میں سے روٹی نکالتا تھا, کہتا تھا روٹی کھائیے, تو آنے والا کہتا تھا جی کھائیے, بس پھر روٹی لپیٹ کے رکھ دیتا تھا, کہتا تھا نہیں کھائی, یا دوپہر ہے یا گھر جا کے کھاؤں گا, تو اچار, چٹنی, کوئی بھی چیز, آدھی روٹی, کہتا تھا آدھی میں نے کھائی ہے, آدھی تم کھاؤ میرے بھائی. یہ ہر ایک کے ساتھ کرتا تھا, کوئی بھی بات کرتا تھا تو کہتا تھا پہلے بتاؤ روٹی کھائی ہے, پیٹ بھرا ہوا ہوگا نا تمہارا, تو پھر ہم ایک دوسرے کو سمجھ سکیں گے. یہ گویا عملاً ایک کمیونزم کی تربیت تھی کہ روٹی کے لیے بات کرنی ہے سب سے پہلے کھانا ہے, رزق ہے. عیدگاہ شریف میں ان کی قبر ہے, کبھی کبھی اب فرصت نہیں ملتی لیکن کبھی کبھی جانا ہوتا ہے, کہ وہ بندہ ساری زندگی اپنے نظریے پہ قائم رہا اور بہت بڑا پرچارک تھا. یہ خورشید حسن میر علی گڑھ کے پڑھے ہوئے تھے لیکن اکثر و بیشتر وہاں جاتا تھا, بابا بتاتا تھا, اس نے کمیونزم کو پڑھا تھا, اور سبط حسن رضوی کہ اتنے بڑے بڑے کمیونسٹ وہاں جا کے ایسے بیٹھتے تھے جیسے پیر و مرشد. وہ ایک نظریاتی تعلیم تھی, ذہن بنانا تھا. یہ اے این پی والے بڈھے ذہن بناتے تھے سیکولرزم کا, اور یہ اے این پی کے بڈھے اجمل خٹک گروپ, یہ سارے جب بھی ان سے بات ہوتی تھی مذہب پہ بات کرتے تھے کہ اس کی ضرورت نہیں ہے, قادیانیوں کو جو کافر تم لوگوں نے قرار دیا ہے یہ شک نہیں ہونی چاہیے. یہ بھی بنیادی طور پہ کمیونسٹ نا. تو اب بھی ان کا آپ منشور کو پڑھ لیں, اس میں بھی یہی لکھا ہوا ہے ساری چیزیں. یہ نظریاتی لوگ, یہ ایک نظریہ ہے کہ انسان ہے اور عقل ہے, اور عقل انسانی ہر زمانے میں بدلتی ہے, جو کچھ تمہاری عقل میں آتا ہے بس اس پہ عمل کرتے رہو, اور عقل کے ساتھ ساتھ تاریخ کے اصول بدلتے ہیں, زوال اور عروج قوموں کا بدلتا ہے, لیکن خدا جس چیز کا نام ہے, وہ پہلے تو یہ کہتے تھے کہ خدا تمہاری نجی زندگی کی چیز ہے. چائنا نے اب جو سسٹم دیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اب تمہاری نجی زندگی میں بھی خدا نہیں ہونا چاہیے, تم گھر میں بھی نماز مت پڑھو. اور امریکہ, وہ چونکہ اس نظام کا حامی ہے جس میں اصل چیز سرمایہ ہے, کیوں کہتے ہیں صرف ایک چیز کا شعور کافی ہے, اور وہ سرمایہ ہے اور طاقت ہے. اگر طاقت کے مالک ہو تو دنیا میں جو چاہو تم کرو, کوئی تمہیں پوچھنے والا نہیں ہے. سرمایہ دارانہ نظام کو زک نہیں پہنچنی چاہیے. غریبوں کا خون چوسنا, قوموں کا خون چوسنا, لوگوں کو آپس میں لڑانا, اسلحے کی فیکٹریاں چلانا, لوگوں کے خون سے اپنے ممالک کی فصلوں کو سیراب کرنا، یہ سب ان کے ہاں ہے، یہ پورا سرمایہ دارانہ نظام ہے، کہ سرمایہ داری پہ زد نہیں پڑنی چاہیے۔ بی سی سی آئی اور دنیا میں مختلف پروجیکٹ جو معاش کے ہیں امریکہ کی، اسی لیے آپ دیکھیں ہر ملک میں دو چیزوں پہ وہ نظر رکھتا ہے اور پوری طرح چکننا ہے اور داد دینی چاہیے، اس معنی میں کر کے کہ کسی بھی نظام کے محافظ جب اتنے زیادہ چکنے ہوتے ہیں تو اس نظام کو مٹانے کے لیے بھی کتنی طاقت اور کتنی صدیاں درکار۔ وہ ہر جگہ دیکھتے ہیں کہ کیا پڑھایا جا رہا ہے، تعلیم کا کیا نظام ہے۔ وہ ہر جگہ دیکھتے ہیں کہ تعلیم کے بورڈز کون بنا رہا ہے، بورڈ کا چیئرمین کون بنا ہے۔ اسی لیے اتنا بڑا تاریخی فیصلہ جو مشرف صاحب نے کیا اور افغان پالیسی پہ یو ٹرن لیا، اچھا یا برا یہ بحث آپ خود جانیں، اس میں امریکہ نے جو ٹرم جو شرائط منوائی ہیں ان میں سے ایک یہ تھا کہ آغا خان بورڈ قائم کیا جائے گا، ایسے نا جی۔ اٹامک پاور امریکہ، دنیا کا اس وقت ایسا ملک جو یہ کہے کہ میں خدا ہوں اس دنیا کا، تو اس کی بات پہ غور کرنا پڑتا ہے، اس کو اتنے بظاہر چھوٹے سے مسئلے پہ کہ کون سا بورڈ ہمارے بچوں کا امتحان لے گا، یہ ہے نظر۔ اور قومیں اسی طرح اٹھتی ہیں اور قوموں کے عروج و زوال میں یہ چیزیں کاؤنٹیبل ہیں۔ اس لیے دنیا میں ہر جگہ وہ دیکھتے ہیں کہ تعلیم کا نظام کیسا چل رہا ہے اور دوسرے وہ دیکھتے ہیں کہ اکانومی کیسے چل رہی ہے۔ اس لیے کہ قوموں کے لیڈرشپ اور لیڈرز ان کی تربیت کرتے ہیں، اپنی قوموں کو بتاتے ہیں۔ اس لیے امریکہ کا پورا آپ نظام دیکھ لیں، اس میں غریبوں کے لیے کیا گنجائش ہے؟ اگر تم اپنا علاج کروا سکتے ہو، انشورنس کروائی ہے، ٹھیک ہے، نہیں کروائی اور تم تنہا ہو، مرو، نہیں ہیں سہولتیں، جو مرضی کرو۔ ان کا نظام کہتا ہے ہم نے کوئی ٹھیکہ تھوڑا ہی لے رکھا ہے غریبوں کا کہ ہم انہیں پالتے رہیں اور یہ مر جائیں۔ تو اس لیے بہت سے المیوں میں سے ایک المیہ یہ بھی ہے کہ یہ جتنے معاشی نظام اور یہ جتنے بھی دیگر نظام ہائے حیات ہیں ہماری اس موجودہ دنیا میں، اب اس ماڈرن سوسائٹی کی بات کر رہے ہیں، کسی ملک میں کوئی چیز ممکن نہیں ہے جب تک کہ پولیٹیکلی اسٹیبلشڈ کنٹری نہ ہو۔ جن ممالک میں سیاسی استحکام نہیں ہے اور پولیٹیکلی وہ لوگ اسٹیبلشڈ نہیں ہیں، نہ اسلام لا سکتے ہیں، نہ کفر لا سکتے ہیں، کچھ بھی نہیں۔ اسلام، کفر، جمہوریت، سوشلزم، بدترین جبر کا نظام اور بہترین انصاف کا نظام سویڈن کا، کیا کہنے اسکینڈینیوین کنٹریز کے، کیا کہنے ان کے نظام کے۔ پورے پورے ملک میں یار 10 آدمی نہیں ہے جو زکات لے سکیں، یعنی مسلمان زکات ادا کرنے کے لیے اگر وہ شافعی کسی اور مسلک کا ہے اور مسلمان غیر مسلم کو بھی زکات دے سکتا ہے، وہ ڈھونڈتا پھرتا ہے کہ کوئی غیر مسلم مل جائے، چلو اسی زکات کا پیسہ دے دوں۔ زکات نہیں دی جا سکتی۔ یہ فن لینڈ کا یہی حال ہے، سویڈن کا حال، کیا کہنے اس نظام کے۔ وہ نظام ہو، کوئی کفر پہ بدترین نظام ہو، اسلام کا نظام ہو، سوشلزم ہو، جس ملک میں سیاسی استحکام نہیں ہے ہماری اس موجودہ دنیا میں، وہ کسی بھی نظام کو پوری طرح نہیں چلا سکتا. اور ہمارے یہاں سیاسی نظام بندوق ہے، سیاسی نظام نہیں ہے، پولیٹکس نہیں ہے. سب جانتے ہیں، سب جانتے ہیں کہ کروڑوں ووٹ ایک طرف اور صرف 8-10 آدمیوں کا ایک ٹیبل پہ بیٹھ کے چند دن کانفرنس کر کے مل کے کسی نظام کو متعین کر دینا جسے وہ اپنے زوم میں قوم کے لیے اچھا سمجھتے ہیں، اپنے خیال میں ان کے لیے قوم کے لیے بہتر نظام ہے. چند آدمیوں کا کہاں مل بیٹھنا اور کروڑوں ووٹ ایک طرف، کچھ ہو جائے نظام وہ ہوگا جو ہم چاہیں گے. سیاسی عدم استحکام آ نہیں سکتا. وہ کہتے ہیں کیسے سیاسی استحکام کو تمہیں کرنے دیں اور قبول کر لیں، تم اتنے نالائق سیاستدان ہو کہ ایک شخص نے محض اقتدار کی منتقلی جب اس سے زیادہ ووٹ والوں کو ہو رہی تھی تو ملک دو ٹکڑے کروا دیا، مگر اقتدار خود سنبھالا، دوسرے کو نہیں دیا. وہ کہتے ہیں ہم کیسے تمہیں آزادی دے سکتے ہیں، یہ جو رہ گیا ہے اسے بھی ختم کروانا ہے اب تم نے. اور دوسری طرف مذہبی لوگ، یہ جو اب ہوا ہے دھرنا، مولانا نے کمال کی بات یہ کی ہے، اس موجودہ سسٹم کے تحت کہہ رہے ہیں کہ مولانا نے مذہب کے کارڈ کو کھیلا ہی نہیں. وہ ہمیشہ بات کرتے رہے ڈیموکریسی کی، ووٹ کے احترام کی، جمہوریت کی، ملک میں دوبارہ انتخابات کی. تو اس ذریعے سے انہوں نے دنیا بھر کو یہ پیغام دیا کہ میں ڈیموکریسی کا حامی ہوں، میں اس ملک میں جمہوریت لانا چاہتا ہوں، ہم جمہوری نظام چلانا چاہتے ہیں، قوتیں، عالمی طاقتیں ہماری سنیں، ہمارا ساتھ دیں، بندوق کا ساتھ نہ دیں. کیونکہ ان کا ہاتھ اس پہ ہے، وہ سمجھ گئے کہ مذہب کا کارڈ اب پٹ چکا، اتنا زیادہ اب نہیں چلتا. اب چلتا ہے تو یہ دنیا کی عالمی طاقتوں میں. یہ الگ بات ہے کہ جمہوریت اتنی اب اسے کیا گالی دیں، سادہ لفظوں میں اس کا نسب ہی کوئی نہیں جمہوریت کا. اس کی ماں بھی سیکولر ہے، اس کا باپ بھی سیکولر، کوئی مذہب نہیں، کوئی نظریہ نہیں، کوئی ماں باپ اس کے نہیں، اور اس کی اولاد بھی سیکولر ہے. تاکہ یہ ڈیموکریسی ایسے نظام کو جنم دے کہ جس میں صرف انسان ہے اور اس کا عقل اور شعور ہے، اور عقل اور شعور کے علاوہ بس پیسہ ہے، اور اس پیسے کے بعد اس میں کوئی تصور دین نہیں. دنیا میں جہاں بھی جمہوریت آئی ہے، ڈیموکریسی آئی ہے، یہ جس کے لیے اتنی زیادہ باتیں کرتے ہیں، اول تو ہمارے یہاں ہے ہی، ظاہر ہے کہ اول کیا ہے ہی نہیں. اور فرض کر لو ایک لمحے کے لیے کبھی آ بھی جائے، تو جس دن جمہوریت کو چھوڑ دیا جائے کہ عوام اپنے ووٹ کا آزادانہ استعمال کریں گے اور جو چاہیں گے اس کو ووٹ دیں گے، تو یہ نسل نہیں تو اگلی نسل میں اکھڑے گا سب سے پہلا خیمہ مذہب کا، کہ مذہبی رہنما ان کی کوئی گنجائش نہیں ہے، ہم نہیں مانتے. کلیسا اسی لیے اکھڑ گیا، اس کی تباہی کے اسباب، کیونکہ کلیسا سناتا تھا کہانیاں، انہونی باتیں، دین کا کوئی ایسا نظام پیش نہ کر سکنا جو موجودہ دنیا کے مسائل کو حل کرے. سرمایہ داری کو تقویت، یہ سب سیکولرزم اس میں کلیسا میں تھا، اور بری طرح کا مذہبی جبر قائم تھا. اس مذہبی جبر سے جان چھڑانے کے لیے ان سرمایہ داروں نے جو راہ اختیار کی جو در حقیقت وہ بھی غلط تھی اور جس کے خلاف پھر ریولیوشن ہوا, وہ عقلی جبر تھا. مذہب کے جبر سے کلیسا سے آزادی لی, پادریوں کو قتل کیا, گرجے ڈھا دیے, مذہبی قوتوں کو مارا انہوں نے, پادری کا مذاق اڑایا, سب کچھ ہوا. اور پادری اس وقت جس بری حالت میں پہنچے ہوئے تھے ولیعیاذ باللہ, یہ آج کل کی بھی جو مباحث چل رہی ہیں کہ پادری کس کس چیز کی پیمنٹ کر رہے ہیں اور اربوں ڈالر ان کو خسارہ ہو رہا ہے کلیسا کو, ان کا حال یہی ہو گیا تھا. وہ مذہبی جبر تھا. اور اس مذہبی جبر کے بعد جو انقلاب برپا کیا ہے سرمایہ نے, وہ عقلی جبر تھا کہ ہماری عقل میں آتا ہے اس طرح کرو, ہماری عقل میں آتا ہے کہ بائبل کو بالکل تعلیم سے خارج کر دینی چاہیے اس طرح کرو, کہ بھئی کوئی پڑھنا چاہتا ہے تو کوئی نہیں, پڑھنے کی اجازت نہیں ہے. یہ عقلی جبر تھا. ایک آدمی کسی غریب کی مدد کرنا چاہتا ہے تو یہ غریب کی مدد کے لیے تمہارے پاس پیسہ کہاں سے آیا ہے؟ اچھا, اس کے پاس پیسہ زیادہ ہے تو اس کو جکڑا کیسے جا سکتا ہے؟ اچھا, اس پیسے میں سے گورنمنٹ کا کتنا حصہ؟ عجیب و غریب سیاہ قوانین انہوں نے بنائے. اور علامہ اقبال نے بالکل ٹھیک کہا کہ اقوام متحدہ میں مل بیٹھے ہیں تاکہ قبروں کو تقسیم کریں, قوموں کو مردہ کریں, ان کی قبریں بنائیں اور ان کو تقسیم کریں. کیا بات کہی تھی جارج بش نے, اس نے کہا موجودہ اقوام متحدہ کی حیثیت ہی کیا ہے, اگر ہمیں عراق پہ حملے سے منع کریں گے تو ہم اپنی نئی اقوام متحدہ بنا لیں گے. محروم کی بات یاد آتی ہے, قصہ ہے نا, سنانا نہیں قصہ پورا, مگر وہ مثنوی میں آیا ہے نا کہ تینوں کو بھوک لگی ہوئی تھی اور گھاس کا گٹھا تھا, تو طے یہ ہوا کہ جو سب سے زیادہ قدیم ہے وہ اس کو کھائے گا. تو بیل سے پوچھا اور دمبے بکرے سے پوچھا اور اونٹ بھی تھا, اونٹ نے کہا ہاں بھائی تمہاری عمر کتنی ہے؟ تو اس نے کہا حضرت آدم علیہ السلام جب دنیا میں آئے تھے تو جس بیل نے پہلی مرتبہ کھیت سیراب کیا اور چلایا اور اس سے حل میں جوتا, وہ جو بیل تھا وہ اور میں دونوں ہم عمر ہیں. تو اونٹ نے پھر پوچھا اس سے دمبے سے کہ تو, اسے کہا حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ذبح کے لیے جو آیا تھا وہ میرے ہی بھائی تھا. یہ کہہ کے اونٹ نے گٹھا اٹھا لیا اور اس نے کہا تم خود فیصلہ کرو کون پہلے کون بعد میں, دنیا میں طاقت ہے اور حکمرانی ہے, میرے جیسا طاقتور تم دونوں میں سے کوئی نہیں. تو بش نے یہی کیا, اس نے کہا اقوام متحدہ ہم نہیں بنا لیں. اس لیے ہمیشہ یہ جمہوریت, یہ ڈیموکریسی سیکولزم کو جنم دیتی ہے, دین کے تصور کو ختم کرتی ہے, اور دین کے تصور کو اس حد تک ختم کرتی ہے کہ اب چائنا آیا ہے اس مرحلے میں کہ نجی زندگی میں بھی دین باقی نہ رہے. کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ یہ پودا پھر پھوٹے گا, اور چائنا نے بالکل اس سے شاید سبق نہیں سیکھا. ان کے مفکرین نے کہ عصمت نونوں کو پڑھتے ترکوں کو, اور اس نے کہا کہ ہم نے 60 سال محنت کی ترک قوم پہ اور کلمہ تک بدلا, آزان تک بدلی, اور ترکی میں لوکل لینگویج میں نماز کر دی اور سب کچھ کر دیا, اور مرنے سے پہلے اس نے لکھا, اس نے کہا اور میں مرنے سے پہلے اب جب دیکھتا ہوں پتھر اٹھا کے تو نیچے سے پھر وہی کومپل اسلام کی ترکی میں پھوٹ رہی. 60 سال کی محنت کچھ نہیں کر سکتی, اور یہ محنت اب جو انہوں نے شروع کی ہے اس میں جان ہے. اس لیے چائنا والے کہتے ہیں سرے سے اس پودے کو لگنا ہی نہیں. اور تیسری چیز جو سرمایہ دارانہ نظام اور ڈیموکریسی مل کے پیدا کرتی ہیں. کل کچھ لڑکے جو اب ایم اے سے ایم فل سے فارغ ہو کے بالکل نئے ابھی تدریس کی زندگی کا آغاز کیا ہے, انہوں نے پڑھانا شروع کیا ہے اور میدان میں اترے ہیں اور ڈاکٹریٹ میں بھی دوسری طرف داخلہ لیا ہے, وہ آئے تو وہ کچھ پونے دو گھنٹے کے قریب بیٹھے رہے, ہم سنتے رہے ان کی. اور جو الحاد اور جو خدا کا انکار اور اس پر مبنی اب تعلیمات آ رہی ہیں اس کا وہ ذکر کرتے رہے. اب بعض اوقات یونیورسٹیز کے بچے آتے ہیں پڑھتے ہیں تو وہ چاہتے ہیں کہ نظریاتی مباحث کریں, بڑی اچھی بات. ایسے بھی آتے ہیں جو ہم سے پہلی بات ہی یہ کرتے ہیں کہ خدا نہیں ہے. ہاتھ جو خدا کا واسطہ جی, آپ دین کی بات نہ کیجیے گا, ہم آئے ہیں آپ سے اپنی بات کرنے. ایک صاحب آئے کہنے لگے انسانوں کی بات کریں, انسانوں کے لیے آیا ہوں, ایسے نہ ہو کہ آپ خدا کی بات کریں تو پھر میں اٹھ جاؤں. یہ سننا پڑتا ہے سب کچھ, یہ اس معاشرے کی پیداوار ہے. یہ سرمایہ دارانہ نظام کا تیسرا نتیجہ اس کا یہ نکلتا ہے جمہوریت اور ڈیموکریسی کا, کہ ذہن اتنا پلٹ دیا جائے کہ عام عوام میں, عام لوگوں میں, عام جوانوں کی سطح پر وہ مباحث ہی ختم ہو جائیں جس بحث سے کہیں بھی مذہب کا کوئی ڈانڈا جا کر ملتا, جس جہاد پہ اتنا زور و شور اور 20-25 سال پوری نسل کھپا دی اور گم کر دی, اب کہیں جا کر دیکھیں جہاد کے ٹاپک پہ کوئی ڈسکس کرتا ہے؟ اب کوئی نہیں بولتا. اب جہاد کی آیات کہاں گئی؟ اب مولوی صاحب بھی نہیں بولتے. اب ممبر سے بھی جہاد کی آواز کہاں اٹھتی ہے؟ آج سے پہلے کا جو معاشرہ تھا, زیادہ نہیں 30-35 سال پہلے بھی لوگ پھر بھی پردے کی بات کیا کرتے تھے, اب پردہ کہاں؟ اب پردے کی مخالفت میں کوئی بات ہو تو ہو, ورنہ نہ حمایت نہ مخالفت, کچھ بھی نہیں, اس لیے کہ پردہ آؤٹ آف فیشن ہو گیا. اب وہ بحث ہی نہیں رہی. دعا کے لیے لوگ کہا کرتے تھے, اب بہت ہی کوئی متقی پارسا یا کسی کے ذہن میں کوئی خدا کے ساتھ تعلق خوف ہو تو کسی مشکل وقت میں, مصیبت میں وہ بھی کہ دعا کیجئے گا, وگرنہ دعا انڈر ڈسکشن نہیں رہا. یونیورسٹی میں, کالج میں اس سے نئے فارغ ہوئے ہوئے بچے جو تعلیم اور تدریس میں ہیں, ان کے اجتماع میں, ان کے اکٹ میں, ان کی بیٹھک میں چلے جائیں, بات سنیں, کریں, کبھی یہ موضوع نہیں آئے گا کہ حدیث حجت ہے یا نہیں ہے. اس لیے کہ مذہب, یہ سب جمہوریت کے اثرات ہوتے ہیں بشرطے کے ہو. ابھی تو ہے نہیں ہمارے یہاں جمہوریت, ابھی تو پورا ملک صرف چند دماغ ہیں جن پہ چلتا ہے, اور جو نظام وہ دینا چاہیں دے دیں. لیے ان حالات میں انکار کی شدت کو ابھارنا چاہیے، انکار میں بڑی جان ہے، ہر آدمی منکر ہوتا ہے، اسی لیے اللہ نے فرمایا وَمِن يَكْفُر بِالطَّاغُوت وَيُؤْمِن بِاللَّهِ، اور ہر وہ آدمی جو شیطان کا طاغوت کا انکار کرتا ہے اور اللہ پر ایمان لاتا ہے. کلمہ طیبہ کو لا الہ سے جو شروع کیا گیا تو یہ پوری بھرپور اور مکمل نفی ہے. ہم میں سے بہت سے لوگ روز پانچ وقت یہ پڑھتے ہیں، اللہم رب ہذہ الدعوت التامہ، اے پروردگار یہ پوری دعوت کیا چیز ہے؟ اپیٹائزر لائے جائیں، پھر مین کورس کھانا لایا جائے، پلاؤ، زردہ، بریانی، روٹی، شیرمال وغیرہ وغیرہ. پھر پھل لائیں، پھر گرین ٹی لائیں، پھر بہت ہی محبت ہو تو جو بیچارہ کوئی غریب ٹیکسی کرا کے آیا تو اس کا کرایہ بھی دے دے. یہ پوری دعوت ہو گئی. حضرت تھانوی رحمتہ اللہ نے فرمایا کہ دعوت کی تین قسمیں. ایک قسم یہ ہے سب سے چھوٹی چیز کے گھر بلا کے کھلا دو، اس سے بہتر یہ ہے کہ پکا کے ان کے گھر بھیج دو، جیسے چاہیں جب چاہیں کھائیں. اور اس سے بھی بڑھیا دعوت یہ ہے کہ جتنے پیسے خرچ کرنے ہیں وہ کیش انہیں دے دو. نظمہ منظور نعمانی صاحب رحمت اللہ خدمت میں حاضر ہوا تو فرمایا ہم آپ کی دعوت کرتے، اور پھر اپنی اہلیہ کو یاد کر کے ان پہ ایسی رقت طاری ہوئی کہ چارپائی ان کی ہلنے لگی، جسم بھی اس وقت بوجھل ہو گیا تھا. 35 روپے مجھے دیے اور فرمایا کہ کھانا کھا لیجیے گا یہ ہماری طرف سے. آپ کو پتا ہے حضرت تھانوی نے تین طرح کی دعوت رحمت اللہ علیہ لکھی. میں نے کہا جی. فرمانے لگے یہ بس 35 روپے دیے، فرمایا یہ کھانا کھائیے یا جہاں چاہیں استعمال کر لیں. یہ بھی کہا اس لیے اللہ جو کہتا ہے نا کہ رب حاضر دعوت التامہ، اے پروردگار پوری دعوت کے نتیجے میں. وہ پوری دعوت کیا ہے؟ وہ اللہ کی توحید ہے، لا الہ الا اللہ ہے. مؤذن نے بار بار کہا اشہد اللہ الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. یہ پوری دعوت ہے خدا کی توحید کی، کیونکہ اس کے مقابلے میں شرک ہے اور شرک ناقص ہے. ایک خدا تھوڑے ہی ہے وہ، تو پھر جب ایک سے بڑھے تو پھر بڑھے جتنے بھی کر لیں. تو اللہ کی اس پوری توحید کی دعوت والصلاۃ القائمہ، اس کے نتیجے میں کہ میں اس دعوت کا ماننے والا ہوں اور خدا کی توحید پر قائم ہوں، عملی میری زندگی کیا ہے؟ کہ میں اب بندگی کا حق ادا کرنے کے لیے نماز پڑھوں گا. یہ تیری دعوت تھی اے خدا، تو نے دی لا الہ الا اللہ کی دعوت، میں نے مان لی، والصلاۃ القائمہ. اور اس کے بعد عملی زندگی میں میں نے اس لا الہ الا اللہ کے تقاضے کے مطابق اب نماز پڑھ لی. اور یہ دونوں عمل، نظریہ اور عمل، دعوت توحید کی مکمل، اور اس کے نتیجے میں یہ اتنا مکمل اور جامع عبادت نماز. یہ نماز خدا کے اس دین میں کچھ بھی نہ ہوتا تو یہ بہت بڑی چیز تھی، بہت بڑی چیز. یہ نماز اتنی بڑی چیز ہے کہ بندے اور خدا کے درمیان گویا کہ بس یہ ایک ہی مرحلہ ہے. بندگی کا کامل ترین مظہر یہی ہے. اور جو شخص جتنا اس میں ماہر ہے نا اتنا ہی اللہ کا قرب. یہ ساری نظریات, یہ ساری مباحث جو ہم بھی کرتے ہیں ابھی بھی کر رہے ہیں, جب نماز پہ نظر جاتی ہے تو ہیچ معلوم ہوتی ہیں, کچھ نہیں ہے, آگ لگا دیے جانے کے قابل ہیں. جو چیز نماز میں ہے کہیں نہیں. علامہ اقبال نے اسی لیے کہا ہے, عبد چیزیں دیگر, عبد ہو چیزیں دیگر, عبد اور چیز ہے, بندہ ہونا اور بات ہے اور اس کا بندہ ہونا اور بات. نعمت کبریٰ اس کائنات میں مومن کے لیے جنت تو راہ کی گرد نہیں, جنت تو مٹی جوتے تلے آنے والی نہیں, اتنی چھوٹی چیز رہ جاتی ہے. نعمت کبریٰ یہ جنت اور اس جہنم سے بچاؤ کے بعد سب سے بڑا مقام اللہ کی زیارت ہے, اللہ کی رؤیت. کچھ نہیں ہے اس کے مقابلے میں جنت. اللہ نے خود کہا رضوان من اللہ اکبر, اور لوگوں اللہ کی خوشی ان تمام چیزوں سے کہیں زیادہ آگے کا مقام ہے. وہ جو رضوان ہے نا اللہ کی خوشی, اور اللہ نے فرمایا ہے کہ بس زیادہ اور ہم اور بھی دیں گے. قرآن میں آیا ہے اللہ نے کہا جنت وہ تو تمہاری ہوگی, تمہیں وراثت میں ملے گی, تمہارے باپ کی جگہ تھی آدم علیہ الصلوۃ والسلام, وہ ہم تمہیں دیں گے بس زیادہ اور اس سے بھی بڑھ کر دیں گے. وہ جو زیادہ ہے نا اس کے مقابلے میں جنت کچھ نہیں. وہ جو اللہ کی رؤیت ہے, اور اس رؤیت کے بعد وہ جو سجدہ ہے, کچھ چیزیں عالمی سطح پہ آئیں گی نا. سیدنا مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کا آنا, پوری دنیا دجال کا آنا, پھر یاجوج ماجوج, پھر ایک ایسا قحط جو لوگوں کو مار دے گا, پھر پوری دنیا میں ایک ہی دن بارش کا ہونا, اور اس بارش کے ذریعے سے سب لاشیں سمندروں میں بہہ کے چلی جائیں گی, اتنی شدید بارش ہوگی. یہ سب عالمی سطح ہے. اس عالمی سطح کی چیزوں میں سے ایک کہ پوری کائنات اولین اور آخرین اللہ کے سامنے سجدے کے لیے پہنچیں گے. اس دن جو جماعتیں بنے گی نا وہ ہے آخری فیصلہ. شاہ ولی اللہ رحمت اللہ نے کمال کی چیز یہ لکھی ہے, حضرت کے علاوہ ہم نے نہیں پڑھی ہوئی کہیں. شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کے علو مرتبت کے دلیل میں شاہ صاحب نے کہا کہ اللہ تعالی کی زیارت, اللہ کو دیکھنا ایسے تھوڑا ہی ہو جائے گا. انہوں نے کہا استعداد پیدا کرنی ہے اپنے نفس میں کہ اللہ کو دیکھ سکے. استعداد, کیپیبلٹی آہستہ آہستہ پیدا ہوتی ہے. مثال بھی غالباً حضرت نے ہی دی ہے رحمہ اللہ, کہ جیسے پہلوان بچے کو ایکسرسائز کراتا ہے, پہلے دن اتنا وزن اٹھاؤ, پھر آہستہ آہستہ مسکولر باڈی کے لیے, پھر اتنا وزن, پھر اتنا وزن, پھر بچہ ماہر ہو جاتا ہے وزن اٹھانے میں. وہ کہتے ہیں نماز بنیادی طور پر تم میں یہ استعداد پیدا کرتی ہے کہ اللہ کی زیارت ہو, اور وہ استعداد کتنی ہے اللہ جانتا ہے. تمہاری موت تک کا وقفہ اس کے لیے کافی ہے. جس دن مرو گے اس دن جتنی نمازیں پڑھی ہوں گی اتنی استعداد پیدا ہو جائے گی, تو قیامت میں اللہ تعالی کو دیکھنا اور اس کے سامنے سجدے میں گرنے کے لیے تمہارے لیے اتنی استعداد بس وہ نماز نے پوری کر دی. اسی لیے حضرت نے آگے لکھا ہے کہ جو نہیں پڑھتے قیامت میں اللہ کو دیکھیں گے, اور قرآن کہتا ہے کہ وہ اس طرح کھڑے ہوں گے اور دھڑم سے زمین پہ جا گریں گے, پیشانی جا کر زمین پہ لگے گی, اور اللہ تعالی کی طرف سے کہا جائے گا کہ یدعون الی السجود, تمہیں نماز کے لیے بلایا جاتا تھا انہیں، وہم سالمون، یہ ٹھیک تھے بالکل، اس کے باوجود نہیں آتے تھے، آج اللہ کی زیارت اور اللہ کی رویت میں سجدے سے محروم کر دیے۔ اس لیے انکار کی قوت جو ہے نا، یہ جمہوریت کے خلاف کام کرتی ہے، سیکولرزم کے خلاف۔ عملاً انکار سرمایہ داران نظام کو تباہ کرتا ہے، انکار کی قوت کو کام میں لایا جائے، آدھی روٹی خود کھانی ہے اور آدھی غریب کو کھلانی ہے، تاکہ سرمایہ دارانہ نظام کی جڑ میں کھوکھلا پن پیدا کیا جائے۔ اپنا خیال رکھنا ہے اور اپنے بھائی کا بھی خیال رکھنا ہے، تاکہ وہ نظام جو مجموعی اعتبار سے کہتا ہے کہ نہیں کماتے تو مر جاؤ، ہم کہیں جو نہیں کما سکتا اس کی بات سنو، کیوں نہیں کما سکتا اس کے اسباب اور ذرائع مہیا کرو، اور اس کے باوجود اگر نہیں ہے تو مرنے نہیں دینا، ہم نے اس کے زندہ رکھنے کی کوشش کرنی۔ یہ عملاً انکار ہے، یہ دسترخوان کھولنا، لوگوں کو مفت کھانے کھلانا، دعوت کرنا، لوگوں کو اپنے دسترخوان پہ بلانا، یہ اس سرمایہ دارانہ نظام کا عملاً انکار ہے، یہ کرنے کے کام جو نہیں کرتا اور سرمایہ کو تحفظ دیتا ہے بغیر کسی سالڈ ریزن کے، وہ آدمی در حقیقت سرمایہ دارانہ نظام کو چلانا چاہتا ہے، اور سرمایہ دارانہ نظام اسلام اس کی جڑ کاٹتا ہے، کھوکھلا کرتا ہے، وہ کہتا ہے بالکل نیچرل طریقے پہ اسے خود بخود ختم ہو جانا ہے، وراثت ہے اسے تقسیم ہونا ہے، تم جبر سے کسی کی زمین نہیں چھینو گے، لیکن وراثت کے قانون کو مکمل طور پر اسلامی حکومت یا جبر کے ذریعے نافذ کیا جائے گا۔ نتیجہ یہ کہ کتنے دن زمینیں چلیں گی اور کتنے خاندان ہوں گے جو آگے زمینوں کو لے کے چلیں گے، دولت تقسیم ہوگی۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما نے کیا خوبصورت بات فرمائی، ابن عمر رضی اللہ عنہما نے کہا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اپنی ضروریات زندگی کے علاوہ جتنی بھی چیزیں ہوتی تھی اسے لوگوں کا سمجھتے تھے، اپنا مال نہیں سمجھتے تھے، کہتے سب لوگوں کی تھی، ہماری تھوڑی تھی۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے جڑ کاٹ دی اس نظام کی، ایک مہینے تک فرمایا کہ مدینہ منورہ میں ان لوگوں کو میرے دسترخوان پہ لایا کرو جو سب سے زیادہ کھاتے ہیں، بڑے بڑے پیٹو آئے، پھر فرمایا اگلے مہینے ان کو لانا جو تھوڑا کھاتے ہیں۔ مدینہ منورہ میں منادی ہوئی، وہ لوگ آئے جو تھوڑا بہت کھاتے تھے، پھولوں کی طرح سونگتے تھے، پھولوں کو سونگنا۔ اور پھر فرمایا کہ ایک آدمی کو کھلاؤ جتنا وہ کھا سکتا ہے، پھر فرمایا ایک آدمی کو چھوڑا دو کھانا کتنا چھوڑ سکتا ہے، پھر اس کا بیلنس نکالا کہ ایک مہینے میں اتنے لوگ اتنا کھاتے ہیں، اچھا ایک مہینے میں کم کھانے والے لوگ اتنا، اور دونوں کے درمیان مقرر کیا اور اس کے مطابق لوہے کے کام کرنے والوں سے اور مختلف دھاتوں کے کام کرنے والوں سے برتن بنوائے، اور فرمایا یہ برتن ہے، ممبر پہ بیٹھے اور فرمایا لوگوں یہ ایک آدمی کی خوراک ہے، زیادہ سے زیادہ کھائے گا تو اتنا کھائے گا، بس اس سے زیادہ آدمی نہیں کھا سکتے، میرے تجربہ ہے۔ اور کہا کہ میں اپنی رعایا میں ہر شخص کے لیے حکومت کی طرف سے اتنا زیتون، اتنا اس کا تیل، اتنی کھجوریں، اتنا آٹا مفت دوں گا، بچہ ہے، بڑا ہے، عورت ہے، مرد ہے، ہر ایک کو حکومت سے یہ ملے گا، اور پھر کہا اللہ میں اس پیمانے کو مقرر کر رہا ہوں، اے رہ خدا جو میرے اس مقرر کردہ چیز میں تغیر کرے، تبدیل کرے، اللہ اسے زندگی چھین لے، موت دے دے، اسے مر جائے. شروع ہوا نظام، لوگوں کو زیتون، اور یہ کسی نے آگے کہا امیر المومنین بچے اتنا کہاں کھا سکتے ہیں، عورتیں اتنا کہاں کھا سکتی ہیں. نتیجہ اس کا یہ نکلا ہے کہ یہ چیزیں بازار میں لوگ آ کے بیچنے لگے ہیں، اب آپ کی فری دی ہوئی چیزیں مارکیٹ میں آنا شروع ہو گئی ہیں. تو چپ رہے. پھر ایک دن اس پہ غور کرنے کے بعد فرمایا کہ میرے خیال میں تو آیا تھا کہ میں معاشی طور پہ پابند کروں، کچھ کم کروں، کچھ اور کروں، پھر مجھے خیال آیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میرے دور میں کھاتی پیتی دنیا میں سے جائے، یہ زیادہ اچھا ہے بجائے اس کے کہ یہ فقیر ہو جائیں اور ہاتھ پھیلیں. تو اس لیے انکار کی قوت کو اس کام میں لانا چاہیے.